سنیچر 16 ستمبر، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فوج سب اچھا کا راگ الاپ رہی ہے۔
جھنڈے جلانے سے جھنڈے لہرانے تک کا سفر ہم نے اکٹھا طے کر لیا ہے،
مگر حقوق انسانی کے ایک بلوچ کارکن نے کہا،
یوم پاکستان عوام نے منایا ہے، تقریبات عوام نے کی ہے، پھر بات بنے گی۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کل عدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے جاری کارروائیوں کو حکومت اور سرکاری ادارے دہشت گردی قرار دیتے ہیں، تاہم اب بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور تمام فورسز کی مشترکہ کوششوں سے بلوچستان میں حالات پرامن ہیں۔ بی بی سی اردو سے ایک خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا،
دیکھیں میں اتنا کہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم بلوچستان کو امن دیں، اس کے لیے ہم نے جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی تمام فورسز کی۔ تو میں سمجھتا ہوں جسے دس کریڈٹ گو ٹو کمبائنڈ ایفرٹس کہ ہم نے آج بلوچستان کو بہتر امن دیے، آج اس کے شارع سیف ہیں، آج اس کڈنیپنگ نہیں ہو رہا ہے، یا جو ہے نا دوسرے بڑے بڑے واقعات نہیں ہو رہے ہیں، تھینکس ٹو گاڈ۔ لیکن یہ تھا کمبائنڈ ایفرٹس۔
یہ تھے وزیر اعلی بلوچستان۔ دوسری طرف بلوچستان ہی کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اغوا ہونے والے 5 ملازمین اور ٹھیکیدار کی بازیابی کے لیے پریس کلب کے باہر ان کے رشتہ داروں اور بی ڈی اے کے دیگر ملازمین نے نعرے بازی کی۔ ان افراد کو 2 روز پہلے اغوا کیا گیا تھا، مغویوں میں 5 انجینئرز بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے 5,000 افراد کے نام فوری طور پر خارج کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کے مطابق خارج کیے جانے والے ناموں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا نام گزشتہ 30 برسوں سے ای سی ایل میں شامل تھا۔ آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم تقریباً 5,000 لوگ بلکہ اس سے زیادہ ای سی ایل سے خارج کر رہے ہیں۔ 59,000 کی بلیک لسٹ جو ایک علیحدہ استعمال کی جاتی تھی، وہ بھی تقریباً سے ملتی جلتی، وہ مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ اس بلیک لسٹ میں جو فورنرز کا نام ہے، غیر ملکی، ان کے لیے ایک علیحدہ ویزا کنٹرول یا پاسپورٹ بین، انہوں نے جعلی پاسپورٹ پاکستان کے لیے تھے، ان کے لیے ایک علیحدہ، مگر وہ سارے غیر ملکی ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ای سی ایل ایک واضح پالیسی، وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار ہوگا، مگر اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال کے بھول جایا جائے گا۔
سری لنکا نے تامل باغیوں کے ساتھ 6 سال پہلے ختم ہونے والی لڑائی میں جنگی جرائم پر آنے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ پر جواب دیا ہے اور انصاف کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی اس رپورٹ میں دونوں فریقین کی جانب سے مشتبہ خلاف ورزیوں کا ذکر ہے۔ ظفر سید۔
اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے ہائی کمشنر زید راد حسین نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اب سری لنکا کو ان معاملات پر قانونی کارروائی کے لیے خصوصی عدالت اور غیر ملکی جج تعینات کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی خصوصی عدالت کا قیام ضروری ہے جو ان جنگی جرائم کے متاثرین اور بین الاقوامی برادری کے معیار پر پوری اترے، کیونکہ ایسا کرنا سری لنکا کے اپنے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے۔
ہنگری میں سربیا کی سرحد کے نزدیک پولیس اور پناہ گزینوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں پر آنسو گیس کا استعمال بھی کیا ہے۔ دوسری طرف کرویشیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں آنے والے مہاجرین اور پناہ گزینوں کو شمالی یورپ جانے کے لیے اپنے ملک کا راستہ استعمال کرنے دے گا۔ کرویشیا کے وزیر اعظم زوران ملن نووک کا کہنا ہے کہ خاردار تارے پناہ گزینوں کے بحران کا حل نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 4 بھارتی شہریوں کو دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں ملک بدر کر کے بھارت بھیج دیا ہے، جہاں حکام نے انہیں ایئرپورٹ سے حراست میں لیا ہے۔ مزید بتائیں گے ذیشان حیدر۔
بھارت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ یہ 4 افراد ریاست کیرلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکام کے مطابق ان 4 کا براہ راست دولت اسلامیہ سے تعلق نظر نہیں آیا، تاہم ان پر دولت اسلامیہ کے لٹریچر کو فیس بک پر حاصل اور ترسیل کرنے کا الزام ہے، اور متحدہ عرب امارات کے حکام نے ان افراد کے فیس بک صفحات پر انقلابی مواد بھی دیکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مئی سے اب تک کم از کم 8 نوجوانوں کو دولت اسلامیہ کے ساتھ مبینہ تعلق کے لیے بھارت واپس بھیجا ہے۔
جنوبی سوڈان میں کام کرنے والی امدادی تنظیموں نے بتایا ہے کہ وہاں کارکنوں پر حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم فورم کے مطابق گزشتہ 3 مہینوں میں امدادی کیمپوں پر ڈاکہ زنی کی 40 کے قریب وارداتیں ہو چکی ہیں۔ ملک میں قریباً 2 سال پہلے شروع ہونے والی اس خانہ جنگی کے دوران اب تک حکام کے مطابق 30 امدادی کارکن اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے روسی صحافیوں سے کہی ہے۔ شامی صدر کا کہنا ہے کہ ملک کے صدر کو لوگ منتخب کرتے ہیں اور اس کو حکومت چھوڑنے کا حکم دینے کا اختیار بھی انہیں ہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع پاکستان کے صوبے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیاں ہیں۔ صوبے میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ عسکریت پسند انہیں بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حکومت ان کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دے کر ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتی رہی ہے۔ صوبائی حکومت اور فوجی قیادت کہتی ہے کہ ماضی کے مقابلے میں حالات بہتر ہو گئے ہیں، مگر حقوق انسانی کے کارکن صوبے میں حقوق انسانی کی پامالی کا الزام لگاتے ہیں۔ آج سیربین میں ہم نے صوبائی وزیر اعلیٰ اور حقوق انسانی کے کارکنوں سے بات کی ہے، مگر پہلے یہ خبر کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے جنوبی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ہاتھوں سے نکلنے کا تاثر اب رفتہ رفتہ زائل ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے ان خیالات کا اظہار قومی احتساب بیورو بلوچستان کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس تقریب میں تعلیمی اداروں کے طلباء شریک تھے، جس کا موضوع بدعنوانی کے خاتمے میں طلباء کا کردار تھا۔ جنرل ناصر جنجوا نے اپنے خطاب میں زیادہ تر بدعنوانی کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض عناصر اپنے ذاتی اغراض کے لیے بلوچستان میں لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔
جو سب لوگ ہم سے لڑ رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں، ذاتیات پہ، ٹوٹل ذاتیات، اور اسی کو آئیڈیالوجی میں کنورٹ کیا ہوا اور آزاد بلوچستان اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کا سلسلہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں شروع ہوا، جہاں بلوچستان میں بم دھماکوں، سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ دیگر تخریبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں حالات کی بہتری کے لیے فوجی کارروائیاں بھی شروع ہوئیں۔ سرکاری حکام کی جانب سے ان کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دیا جاتا رہا، لیکن بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں اسے بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک قرار دے رہی ہیں۔ حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب بلوچستان میں خوف کے سائے ختم ہو گئے ہیں، جس کا اظہار جنرل ناصر خان جنجوا نے اپنے خطاب میں بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی علیحدگی کے بارے میں تاثر اب زائل ہو رہا ہے۔
کہ جھنڈے جلانے سے جھنڈے لہرانے تک کا سفر ہم نے اکٹھا طے کر لیا، یا جو ایک ایسے ایک پرسپشن بنی ہوئی تھی کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب وہ پرسپشن آہستہ 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 ختم ہو رہی اور جھنڈے لگنا شروع ہو، جھنڈا اور پاکستان اگ رہا تھا دل میں، خوف کی صورت میں نیچے چلا گیا، اور جب خوف ہٹا تو اسی طاقت سے واپس آیا، اور بلوچستان کی پاک عوام نے اور بلوچستان کے نوجوان نے ثابت کر دیا کہ یہ فصل تو ہمیشہ سے ہی اگ رہی تھی۔
دوسری جانب ایران سے متصل ضلع پنجگور میں راکٹ حملوں کے باعث زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ پنجگور پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائر کیے جانے والے 5 راکٹ سیکورٹی فورس کے کیمپ کے قریب گر کر زوردار دھماکوں سے پٹ گئے۔ اس راکٹ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ادھر ضلع ڈیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے ایک 6 کلو وزنی دیسی ساختہ بم کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ پاکستانی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کے امن و امان میں قابل ذکر بہتری آئی ہے۔ اس ضمن میں وہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں فرقہ وارانہ تشدد اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں کمی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مگر حقوق انسانی کے کارکن کہتے ہیں کہ صوبے کے زیادہ تر حصے میں حالات خراب ہوئے ہیں، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں غیر اعلانیہ فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار شازیب جیلانی نے بلوچستان کے شہر تربت میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور بلوچ ہیومن رائٹس تنظیم کی چیئر پرسن بی بی گل سے بات کی۔
یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں بلوچستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لاشیں مل رہی تھیں، جبری گمشدگیاں تھیں، لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کافی کمی آئی ہے۔
دو سالوں سے میرے خیال میں تو یہاں کی حالت بہت بدتر ہو چکی ہے۔ یہاں پہ مسلسل مطلب دو تین مہینے کی بات ہے، تو ابھی مطلب ان تین جولائی، جون جولائی اور اگست، یہی مہینے جب یہ چل رہے ہیں، تو یہی بات ہے کہ ابھی داش تواران مشقے خلات نوشکی مستم یہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ گنشپ ہیلیکاپٹروں کو بھی استعمال کیا گیا اور جیٹ جہازوں کو بھی لے کر آئے تھے، اور یہ ہے کہ ایک پورے مہینے تک وہاں پہ لوگوں کی لاشیں ہواران میں، لوگوں کی لاشیں مالار میں پڑے ہوئے تھے ایک مہینے تک، وہاں پہ کسی کو نہ آنے اور جانے کے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ یہ لاشیں پڑے ہوئے تھے۔
تو باقی پاکستان کو تو اس بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، ایسا کیوں ہے؟
ایک تو بات یہ کہ یہاں پہ بلوچوں کا تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا زیادہ کوریج نہیں دیتا۔ ان کی خاموشی کی وجہ سے ہم حیران ہیں کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں، کیونکہ ان کا کوئی رد عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کی حالات ہو رہے ہیں اور یہ لوگ خاموش کیوں ہیں۔
ایک تاثر یہ ہے کہ برامدہ بگٹی کا جو بیان آیا بی بی سی کو، انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے بعد کافی دم نکل گیا ہے شدت پسند تحریک میں سے، کافی لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہ بھی شاید ڈیل کر لے فوج کے ساتھ۔
یہ تو سیاسی لوگ ایسے بات ہی کرتے ہیں، ہم زیادہ ان لوگوں سے ہمارا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایکٹیویسٹ ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے غور کرتے ہیں کہ ایک طرح تو بلوچستان میں اس طرح ایک نسل کشی ہو رہی ہے بلوچ قوم کی، اور دوسری طرح اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔
آپ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں اور زیادہ الزام حکومت پر، سیکیورٹی فورسز پر آتا ہے کہ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہتھیار اٹھائے پہاڑوں میں پھر رہے ہیں اور بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو عام لوگوں کو کافی مار رہے ہیں، مزدوروں کو مار دیا، غریب مزدور سندھ کے، پنجاب کے، اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھاتے ہیں؟
بالکل مذمت کرتے ہیں، اگر ان لوگوں نے جو بے گناہ ہیں ان کو مار دیے گئے ہیں تو مطلب کوئی بھی ہو تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔
ایک تاثر اب یہ ہے کہ اب یہ تحریک جو ہے دم توڑ رہی ہے۔
تحریک کا تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہیں کہ دم توڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں پہ حملہ ہوتا ہے، جب ان لوگوں سے تو ملتے ہیں تو ریاستی فورسز کے لیے تو ان کے نفرت بڑھ گئی۔
بلوچ ہیومن رائٹس تنظیم کی چیئر پرسن بی بی گل بات کر رہی تھیں نامہ نگار شازیب جیلانی سے۔ اور حقوق انسانی کی ایک اور آواز اور معروف بلوچ ادیب اور شاعر غنی پرواز بھی حقوق انسانی کی پامالی پر تنقید کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ انہوں نے شازیب جیلانی سے کیا کہا۔
بعض لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ پچھلے دو برسوں میں بلوچستان میں جو شکایتیں تھیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لاشیں مل رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، یہ شکایتیں کم ہوئی ہیں، اور یہ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟
میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر نہیں بلکہ بدتر ہوئے ہیں، کیونکہ آپریشن کی رفتار تو تیز ہو گئی ہے۔ آواران کی مثال ہمارے سامنے ہے، بال گتر کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا ضلع کھینچ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، خاص طور پر سامی شہرک ڈنڈار سائیڈ میں جو آپریشن ہوا ہے، اور اسی طرح جبری طور پر اغوا کر کے لاپتہ کرنے کا سلسلہ زیادہ تیز ہوا ہے، حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ شکایت تو مزاحمت کاروں سے ہے، لیکن آپریشن مزاحمت کاروں کے خلاف نہیں بلکہ عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ان کو آپریشن کرنا ہے تو ان کو پہاڑوں میں جانا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
تو پہاڑوں میں تو گئے، اواران میں گئے، مشکے میں گئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر اللہ نظر کو مار دیا.
کہیں بھی پہاڑوں میں نہیں گئے، وہ شہروں میں گئے، آبادیوں میں گئے، پہاڑوں میں کہیں بھی نہیں گئے، ہر علاقے میں آبادیوں میں انہوں نے آپریشن کیے، پہاڑوں میں نہیں کیے.
حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ جس انداز میں 14 اگست کو جشن آزادی منایا گیا کوئٹہ میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کے عوام امن چاہتے ہیں، حکومت اور فوج کے ساتھ ہیں.
یہ بات سن کے تو سارے عوام کو بھی ہنسی آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ جو سلسلہ ہے یہ فوجیوں نے کیا ہے، سیکورٹی فورسز نے کیا ہے، عوام نے نہیں کیا ہے. اس وقت یہ بات مانی جائے گی کہ یوم پاکستان عوام نے منایا ہے، تقریبات عوام نے کی ہیں، پھر بات بنے گی.
حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے عام معافی کا اعلان کیا، بڑے بڑے جو فائٹر تھے بلوچ وہ آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں، معاوضہ لے رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
جتنے بھی لوگوں نے ہتھیار پھینکے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا شخص ہم نے نہیں سنا جو مشہور ہو، جو کہ بطور مزاحمت کار یا مزاحمت کاروں کے رہنما یا کمانڈر لوگوں میں مشہور ہو. تو عام تاثر یہ کہ سارے لوگ جن نے ہتھیار ڈالے ہیں وہ ہتھیار ڈلوانے والوں کے اپنے قریبی عزیز و اقارب اور کارکن تھے. یہ محض ڈرامہ تھا، یہ سب کو پتہ ہے، سارے میڈیا کو پتہ ہے، سارے بلوچ رہنماؤں کو پتہ ہے، سب اسی دکھاوے کی چیزیں تھیں.
تربت میں حقوق انسانی کے کارکن غنی پرواز کی گفتگو آپ نے سنی. بلوچستان میں حکومت کی باغ ڈور تقریباً 2 برس سے وزیر اعلی عبد المالک بلوچ کے ہاتھ میں ہے، جو وہاں مخلوط حکومت کے سربراہ ہیں. اس عرصے میں حکومت نے علیحدگی پسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، ناراض بلوچ رہنماؤں سے رابطوں کے لیے کوششیں ہوئیں، ڈیتھ اسکواڈز پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. مگر کیا یہ اقدامات کسی پائیدار حل کا اشارہ دیتے ہیں؟ عبد المالک بلوچ کہتے ہیں،
دیکھیں میں اتنا کہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم بلوچستان کو امن دیں، اس کے لیے ہم نے جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی تمام فورسز کی. تو میں سمجھتا ہوں جسے دس کریڈٹ گو ٹو کمبائنڈ ایفرٹس کہ ہم نے آج بلوچستان کو بہتر امن دیے، آج اس کے شارعہ سیف ہیں، آج اس کڈنیپنگ نہیں ہو رہا ہے، یا جو ہے نا دوسرے بڑے بڑے واقعات نہیں ہو رہے ہیں، تھینکس ٹو گاڈ. لیکن یہ تھا کمبائنڈ ایفرٹس.
دیکھیں ایک تاثر یہ ہے کہ جب پاکستان میں فوج کی قیادت بدلی تو اس کا جو پالیسی بدلی تو اس کے بعد اس کا اثر نیچے تک آیا. پہلے جس طرح سے ڈیتھ اسکواڈس کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، اور پھر الزام یہ کہ ان کو پروٹیکشن بھی تھی، تو کیا کسی مرحلے پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ بہت معاملہ آگے چل گیا ہے، اس کو کرٹیل کرنا ہے؟
میرے خیال میں ڈیتھ اسکواڈ کا ہے یا اینٹی کاؤنٹر انسرجنسی فورس، اس کا بلوچستان کے لائن آرڈر میں بہت دخل تھا. اس میں کافی ہماری بات ہوئی، جو آرمی کی اراد کی تھی اس سے بات ہوئی، اور ان لوگوں نے وہ پالیسی چینج کی. اس پالیسی کی چینج کی وجہ سے بلوچستان کے بیشتر ڈسٹرکٹوں میں وہ امن آ گیا.
لیکن وہ ڈیتھ اسکواڈز مطلب موجود ہے نا، ان ایکٹیو ان کو کر دیا گیا ہے، یہ پائیدار امن ہوگا یا یہ عارضی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. بلوچستان میں جو امن ہے، جو چل رہا ہے، اس میں جو ہے نا ڈیتھ اسکواڈ کو لگام دینا بہت ضروری تھا. لگام دیا، چیزیں بہتر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ری ایکٹیویٹ کیا تو پھر یہ چوخے پکاری شروع ہو جائیں گی.
اچھا کچھ چیخو پکار اب بھی چل رہی ہے، مطلب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حالات ہو سکتا ہے 19-20 میں بہتر ہوئے ہوں، لیکن اب بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگوں وہ ان کے رشتہ دار مارے مارے پھر رہے ہیں. آپ پہلے دن سے کہتے رہے کہ آپ مذاکرات کی میز پہ لانا چاہ رہے ہیں بلوچ قوم پرستوں کو، اس میں کوئی خاص کامیابی ہوئی نہیں، لیکن فوج اپنا کام کرتی گئی. یہ تاثر صحیح ہے کہ اب فوج کافی حد تک انہیں کچلنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ کچلنے سے نہیں ہوگا، اس کو سیاسی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سے کامیابی ہے. ریسنٹلی جو براندک نوزادہ براندک بکٹی نے جو بیان دیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا.
آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ آپ نے؟
نہیں، میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی.
آپ نے کوشش کی ہے؟
نہیں، میں یقیناً میں ڈیوان سے لگا ہوں، کہ میں ان سے جو ہے نا آل احوال کر لوں. انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہیں ہوا ہے.
کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس میں قباحت ہے؟
اس بہت سے وجوہات ہیں.
لوگ جاننا چاہتے ہیں نا, برامداغ نے اتنا بڑا بیان دیا کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں, تو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ مطلب انہوں نے پازیٹو بات کی ہے.
لیکن رکاوٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ منہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ منہ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نوابزادہ برہندق بگٹی کہتا ہے جی میں مذاکرات کروں گا. پہلے تو یہ بات بھی وہ نہیں کرتے تھے.
بلوچستان کے وزیر اعلی عبد المالک بلوچ گفتگو کر رہے تھے بی بی سی کے نامہ نگار شازیب جیلانی سے. اور بلوچستان سے ہی یہ خبر کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا بی ڈی اے کے 5 ملازمین سمیت جن 6 افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا ان کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے. اس سلسلے میں بی ڈی اے کے ملازمین نے مغویوں کی فوری بازیابی کے لیے دارالحکومت کوئٹہ میں مظاہرہ کیا ہے. یہ رپورٹ بھی کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم نے ارسال کی ہے.
یہ مظاہرہ بی ڈی اے کے ملازمین نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا. بی ڈی اے کے ملازمین کو 2 روز قبل ایک ٹھیکیدار کے ہمراہ افغانستان سے متصل ضلع قلعہ سیف اللہ سے اغوا کیا گیا تھا. مظاہرہ شرکا نے اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے. احتجاج کرنے والے ملازمین نے اپنے ساتھیوں کے اغوا اور تاحال ان کی عدم بازیابی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا.
تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کو بازیاب کرائے اور عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے ان کو بازیاب کرائے جائے.
اغوا ہونے والوں میں بی ڈی اے کے 3 انجینئرز بھی شامل ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ان کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور وہاں ہونے والی حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیاں یا پامالیاں ہیں. یہ رپورٹس آپ نے سنی اور یہی رپورٹس آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ 5,000 شہریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیے گئے ہیں. ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن پر پچھلے 30 برس سے ملک سے باہر جانے پر پابندی تھی. چودھری نثار نے کہا کہ ای سی ایل سے متعلق نئی پالیسی کے تحت ایک شخص کا نام زیادہ سے زیادہ 3 سال تک اس لسٹ میں رکھا جائے گا. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ 5,000 سے زائد افراد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بعد کتنے افراد اس فہرست میں رہ جائیں گے. تاہم وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق 5,000 افراد کے نام نکالنے کے بعد 3,000 سے زائد افراد کے نام ای سی ایل میں رہ جائیں گے. اہلکار کے مطابق ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جن افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں گے انہیں اس کے خلاف اپیل کرنے کا بھی حق ہوگا. چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ کل عدم تنظیموں سے وابستہ لوگوں کے علاوہ منشیات کے سمگلرز, جاسوسی کرنے والوں کے نام اس فہرست سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی انہیں باہر جانے کی اجازت دی جائے گی, جبکہ غیر ملکیوں کے لیے علیحدہ پالیسی بنائی جائے گی.
ای سی ایل کے بارے میں اب واضح پالیسی ہوگی. ہم تقریباً 5,000 لوگ بلکہ اس سے زیادہ ای سی ایل سے خارج کر رہے ہیں. 59,000 کی بلیک لسٹ جو ایک علیحدہ استعمال کی جاتی تھی, وہ بھی تقریباً اسے ملتی جلتی تھی, وہ مکمل طور پہ ختم کر رہے ہیں. اس بلیک لسٹ میں جو فورنرز کا نام ہے, غیر ملکی, ان کے لیے ایک علیحدہ ویزا کنٹرول یا پاسپورٹ بین, انہوں نے جعلی پاسپورٹ پاکستان کے لیے تھے, ان کے لیے ایک علیحدہ, مگر وہ سارے غیر ملکی ہیں.
وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جو افراد سیکیورٹی اداروں میں کام کرتے ہیں انہیں متعلقہ اداروں سے اجازت لیے بغیر باہر جانے اور وہاں پر ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے سابق حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس دور میں اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو ان میں سے کسی ایک کی پہنچ وزیر داخلہ تک ہوتی تو دوسرے کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے متعدد اہلکاروں نے غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیے جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں.
پچھلے چند مہینوں میں ہم نے 138 نادرا کے ملازمین کو ملازمت سے نکال چکے ہیں. ان میں سے بہت سارے گرفتار ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ایسے لوگ گرفتار ہیں، کیونکہ یہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو ملازمت سے نکالا جائے. ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے شاید پیش کیا کہ ابھی پیچھے ایک آدمی کو معطل کیا، میں نے انکوائری ٹیم بھیجی، اس کو ایک کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو معطل شدہ تھا 1 کروڑ آفر کیا صرف ایک انکوائری ٹیم کو کہ میرے نام اسے نکال دیں. کراچی کی لوگ جو غلط کاریاں کرتے کراچی کے اس پہ انکوائری تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ سارے ملے جلے ہیں وہاں جو ملازمین ہیں.
وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جلد شروع کیا جائے گا، جبکہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں جامع پالیسی کا بھی جلد اعلان کر دیا جائے گا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا لیجیے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
دورہ زمبابوے اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. زمبابوے کے دورے میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچوں کے لیے پشاور کے تیز بالر عمران خان جونیئر اور ملتان کے عامر یامین کو پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. صہیب مقصود فٹ ہونے کے بعد ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے ٹیم میں واپس آئے ہیں. انور علی انفٹ ہونے کے سبب ٹی ٹوینٹی سیریز میں شامل نہیں ہوں گے، انہیں ون ڈے ٹیم میں رکھا گیا ہے. وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد حج کی ادائیگی کی وجہ سے ٹی ٹوینٹی سیریز نہیں کھیل پائیں گے. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اعلان کردہ ٹیم میں فواد عالم کی واپسی ہوئی ہے. وہ آخری مرتبہ 5 سال پہلے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے تھے. چیف سلیکٹر ہارون رشید کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم منتخب کی گئی ہے اور فاسٹ بالر ظفر گوہر اور محمد اصغر میں سے کسی ایک کو پریکٹس میچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر 16ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا. پاکستانی ٹیم زمبابوے کے دورے میں 2 ٹی ٹوینٹی 27 اور 29 ستمبر کو کھیلے گی، جبکہ 3 ون ڈے یکم 3 اور 5 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے. پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز 3 میچوں پر مشتمل ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی ہیٹرک نے ریال میڈرڈ کو چیمپئنز لیگ کے پہلے میچ میں شاختر کے خلاف 4 گول سے کامیابی دلا دی. اس کے ساتھ ہی رونالڈو چیمپئنز لیگ مقابلوں میں سب سے زیادہ 80 گول کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے، جو لیونل میسی سے 3 زیادہ ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ کو ہالینڈ کے کلب آئنڈ ہوون نے 2-1 سے ہرا دیا، اور اسی اسکور سے مینچسٹر سٹی کو یوونٹس کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا. پیرس سین جیمان نے مالمو کو 2 گول سے ہرایا. 5 شہروں نے 2024 کے اولمپکس کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے. ان شہروں میں لاس اینجلس، ہیمبرگ، روم، پیرس اور بوڈاپسٹ شامل ہیں. میزبان شہر کا فیصلہ ستمبر 2017 میں ہوگا. ان 5 شہروں میں لاس اینجلس پہلے بھی 2 مرتبہ اولمپکس کی میزبانی کر چکا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے سنا. ہماری ویب سائٹ پر آپ سیربین براہ راست بھی سن سکتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی. اس کے علاوہ کئی خبروں کی تصویری اور ویڈیو رپورٹس بھی دستیاب ہیں. تو آئیے بی بی سی اردو .com پر. اور سیربین میں وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، جو نخبت ملک سنا رہی ہیں.
پاکستان پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلی نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں تمام فورسز کی مشترکہ کارروائیوں کے باعث اب حالات پرامن ہیں اور صوبہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے 5,000 افراد کے نام فوری طور پر خارج کرنے اور 69,000 افراد کے ناموں پر مشتمل ایک بلیک لسٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے تامل باغیوں کے ساتھ ہونے والی خانہ جنگی کے دوران ہوئے جنگی جرائم پر سری لنکا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خصوصی عدالت قائم کر کے تحقیقات کی جائیں. ہنگری میں سربیا کی سرحد کے نزدیک پولیس اور پناہ گزینوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, جبکہ کروشیا نے پناہ گزینوں کو یورپ پہنچنے کے لیے گزرگاہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 4 بھارتی شہریوں کو دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں ملک بدر کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
آپ نے سیربین کے پہلے حصے میں سنا کہ آج پروگرام کا بڑا موضوع بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور حقوق انسانی کی مبینہ خلاف ورزیاں ہیں. اس موضوع پر بہت کچھ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دستیاب ہے. موقع ملے تو ضرور دیکھیے اور سنیے. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے حقوق انسانی نے سری لنکا میں تمل باغیوں اور سرکاری فوج کے درمیان جنگ میں فریقین کو جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جنگی جرائم کا ارتکاب 2009 میں آخری مارکوں کے دوران کیا گیا. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس عرصے میں 40,000 سے زیادہ تمل ہلاک ہوئے. اس عرصے میں حقوق انسانی کی تنظیمیں پرزور مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ اس جنگ کی بین الاقوامی تحقیقات کروائی جائیں. اب ان کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے. میں نے بی بی سی سنہلا سروس کے ایڈیٹر راجیش جوشی سے اس موضوع پر بات کی اور سب سے پہلے تو مذکورہ رپورٹ کی خاص نکات کے بارے میں پوچھا.
خاص بات اس میں کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں بمبارڈمنٹ کیا گیا بنا یہ سوچے سمجھے کہ ایک بم کس پہ پڑ رہے ہیں. عورتوں پہ, مردوں پہ, بچوں پہ بنا دیکھے بمبارڈمنٹ کیا گیا. لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یعنی فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اور لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے. یاتنائیں دی گئی ہیں یعنی ٹارچر کیا گیا ہے اور خاص طور پہ زنا کیا گیا ہے مردوں کے ساتھ بھی اور عورتوں کے ساتھ بھی. انٹروگیشن کے سیلز میں زنا کیا گیا ہے اور یہ ایک آفیشیل پالیسی کے تحت کیا گیا ہے, یہ اس رپورٹ میں کہنا ہے. دوسری طرف جو تمل ٹائیگرز تھے ان پر بھی الزام عائد ہوا ہے, بلکہ کافی سختی سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی تملز کو مارا ہے, مسلمانوں کو مارا ہے اور جو سنگھلا سیویلینز تھے جو عام لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا گیا ہے. کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ تمل ٹائیگرز رہے نہیں ہیں, پورا جب ذمہ داری ہے وہ سری لنکا کی حکومت پہ آتی ہے.
راجیش, یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو وہ جو واقعات ہوئے جو کچھ پیش آیا اس کی تحقیقات کی اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن نے یا کونسل نے, سفارشات کیا ہیں؟ اس رپورٹ میں کوئی سفارش بھی کی گئی ہے؟
ایک سب سے جو اہم سفارش ہے وہ, اور بڑی بڑی خاص یہ سفارش ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جو الزامات ہیں ان کی اور جانچ ہونی چاہیے اور جانچ کون کرے؟ انٹرنیشنل ججز کریں. دیگر ممالک سے ججز کو لایا جائے, پروسیکیوٹرز کو لایا جائے, وکلا کو لایا جائے اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو لایا جائے اور وہ ایک ہائبرڈ اسپیشل کورٹ کہتی ہے رپورٹ, یعنی جس میں خود سری لنکا کے بھی ججز ہوں لیکن جو بین الاقوامی سطح پہ جو ججز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. یہ سب سے اہم اس کی ریکمنڈیشن ہے.
تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سابق صدر تھے مہندرا راجا پاکسے, ان کی حکومت تو اس معاملے میں کسی طرح کی بھی تفشیش جس میں بین الاقوامی دباؤ ہو اس کی مزاحمت کرتی رہی ہے. موجودہ حکومت کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
ابھی جو ایک منسٹر ہیں رجیتا سینارتنے, انہوں نے بی بی سی سے بات چیت کی ہے. انہوں نے یہ بھروسہ دلایا ہے کہ ملک جو ہے ایک اس میں ڈومیسٹک انکوائری یعنی جو گھریلو سطح پہ ایک جانچ ہوگی وہ ضرور کرے گا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس کے مینٹین کیے جائیں گے. لیکن وہ یہ بھروسہ نہیں دلا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ یا انٹرنیشنل ججز آ کر کے وہاں انکوائری کریں. یہ شاید سری لنکا کی حکومت کو ابھی گوارا نہیں ہے.
اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں خود سری لنکا میں یا جو کارکن ہیں ان کی طرف سے کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے اس رپورٹ کے بعد؟
دیکھیں, یہ بہت ظاہر سی بات ہے کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. اگر آپ تمل تنظیموں میں سے بات کریں تو وہ ایک الگ طرح کی بات کہیں گی, سنگھلا تنظیموں میں سے بات کریں تو وہ ایک الگ طرح کی بات کریں گی. عام طور پر اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا گیا ہے لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا.
سری لنکا کی کئی دہائیوں پر محیط خانہ جنگی کے دوران حقوق انسانی کی پامالی اور جنگی جرائم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کی تفصیلات بتا رہے تھے بی بی سی سنہلا سروس کے ایڈیٹر راجیش جوشی۔ یورپی ملک ہنگری کی جانب سے پناہ گزینوں کے لیے سرحد بند کیے جانے کے بعد سینکڑوں بھوکے پیاسے اور مفلوک الحال افراد نے کرویشیا کی سرحد کا رخ کیا ہے، جہاں سے وہ جرمنی جانا چاہتے ہیں۔ کرویشیا نے ان پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی۔
گو کہ کرویشیا کی حکومت نے مہاجرین کو شمالی یورپ میں داخلے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن کیا کرویشیائی حکومت ان مہاجرین کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ کرویشیا کی ایک ٹی وی رپورٹر نے ان لٹے پٹے مہاجرین کے آج صبح کرویشیا پہنچنے کی روداد بیان کرتے ہوئے کہا،
When they came to the border, they decided not to go to the, of course, legal.
جب وہ سرحد پر پہنچے تو انہوں نے قانونی تقاضوں کو نہیں اپنایا۔ وہ کرویشیا میں اپنا اندراج نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ اگر وہ رجسٹرڈ ہو گئے تو وہ کسی دوسرے یورپی ملک میں سیاسی پناہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ہماری پولیس ان کو پکڑ کے پولیس اسٹیشنز لے گئی، جہاں وہ ان مہاجرین کے اندراج کی کوشش کر رہی ہے۔
جبکہ کرویشیا میں بعض حلقوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سربیا کی جانب سے آنے والے یہ مہاجرین حادثاتی طور پر ان علاقوں میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں 1990 کے تنازع کے بعد سے بارودی سرنگیں موجود ہیں۔ کرویشیا کی ایک صحافی سوین میل آکیچ کے مطابق ان مہاجرین کو سوشل میڈیا کے ذریعے بارودی سرنگوں سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
کرویشیا میں 500 مربع کلومیٹر کے علاقے میں آج بھی بارودی سرنگیں موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ ملک کے اس مشرقی حصے میں موجود ہیں جہاں سے یہ مہاجر کرویشیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کو کرویشیائی باشندوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر خبردار کیا جا رہا ہے۔ مہاجرین کو فیس بک پر خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نقشے بھی بنائے گئے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں کہاں کہاں موجود ہیں۔
گو کہ مہاجرین نے ہنگری کی سرحد بند ہونے کے بعد کرویشیا کا رخ کیا ہے، لیکن ابھی بھی ان پناہ گزینوں کی ایک کثیر تعداد ہنگری اور سربیا کی سرحد پر محصور ہے۔ ان مہاجرین کو نہ صرف خوراک، پانی، ٹھنڈ اور صحت کے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ ان میں سے بیشتر کو رات کھلے آسمان یا عارضی خیموں میں گزارنی پڑتی ہے۔ مہاجرین کی ابتر حالت ازار کو دیکھتے ہوئے سربیا کے سابق صدر بورس ٹاڈچ نے یورپی یونین سے مہاجرین کے بحران سے نمٹنے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پناہ گزین اب کرویشیا کا رخ کر رہے ہیں، جس کی بنا پر سربیا کی ان آبادیوں میں کافی مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کرویشیا اور ہنگری کی سرحدوں سے قریب ہیں۔ بلگراد کے وسطی علاقے میں بھی ہمیں کافی مشکل کا سامنا ہے، جہاں پر یہ پناہ گزین سب سے پہلے آئے تھے۔ ادارے ان افراد کی مدد کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے کر رہے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یورپی یونین کی مدد نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے۔
ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا ہنگری کی جانب سے سرحدی پابندیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں یا نہیں۔ پناہ گزین جو پہلے ہی اپنے اپنے ممالک میں تشدد اور بد امنی کی وجہ سے در بدر ہیں، ہنگری کی جانب سے سرحد بند کیے جانے پر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
یورپ میں پناہ گزینوں کی حالت ازار تفصیل بتا رہے تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ شام کے صدر بشار الاسد نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کا فیصلہ شامی عوام کو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ غیر ملکی دباؤ میں اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں نازیہ میمن۔
مغربی ممالک اور شامی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کے شام میں بشار الاسد کی اقتدار پر موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بشار الاسد نے روسی صحافیوں کے ساتھ انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ایران شام کی سیاسی، معاشی اور فوجی امداد کر رہا ہے۔ البتہ شامی صدر نے ایرانی فوجیوں کی شامی سرزمین پر موجودگی کی تردید کی۔ شامی صدر کا انٹرویو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس شام میں اپنی فوجی موجودگی کو وسیع کر رہا ہے۔ صدر بشار الاسد نے کہا کہ شام میں صدر انتخابات کے ذریعے لوگوں کی حمایت سے اقتدار میں آتا ہے، اور اقتدار سے علیحدہ بھی عوامی مطالبے پر ہی ہوتا ہے۔ 2014 میں شام میں ہونے والے انتخابات میں بشار الاسد نے 88% ووٹ حاصل کیے تھے۔ شام میں صدارتی انتخابات صرف حکومتی کنٹرول والے علاقوں میں منعقد ہوئے تھے۔ شامی اپوزیشن کا موقف ہے کہ خانہ جنگی کے دوران ہونے والے ان انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ بی بی سی کے سیبیسٹین اوشر نے کہا ہے کہ بشار الاسد نے ملک میں بحران کے آغاز سے ہی یہ موقف اپنا رکھا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، لیکن جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ ہے اس بیان کا وقت اور وہ حالات جن میں یہ سامنے آیا ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ میمن۔ رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں شمالی ریاست اتر پردیش میں چپڑاسیوں کی 368 سرکاری نوکریوں کے لیے تقریباً 23 لاکھ افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ امیدواروں میں بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بعض کے پاس تو انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی ہیں۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ۔
368 نوکریاں اور 23 لاکھ امیدوار۔ نوکریاں چپراسی کی ہیں اور امیدواروں میں 2 لاکھ سے زیادہ گریجویٹ بھی شامل ہیں، پی ایچ ڈی بھی اور ایم ٹیک بھی۔ سننے میں شاید عجیب لگے لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ ملک میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ اسی سال مدھیہ پردیش میں تقریباً 1300 چپراسیوں کی نوکریوں کے لیے 3.5 لاکھ سے زیادہ امیدوار میدان میں تھے۔ ان میں بھی بہت سے امیدوار اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اتر پردیش میں چپراسیوں کی نوکریوں میں خاص دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ملازمتیں ریاستی سیکرٹریٹ میں ہیں جہاں سے حکومت چلتی ہے۔ ماہر اقتصادیات پرنجائے گوہا ٹھاکرتا کہتے ہیں کہ ملک میں جس رفتار سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، اور سرکاری ملازمتوں میں لوگوں کی خاص دلچسپی اس وجہ سے رہتی ہے کیونکہ سرکاری نوکریوں میں تنخواہیں بھلے ہی کم ہو، کسی کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
سندیش بہت ہی صاف ہے کہ ہمارے دیش کے یوواؤں کے لیے سب سے بڑا سمسیا بے روزگار۔ آپ جب نویش کر رہے ہیں، یہ زیادہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے نویش کر رہے ہیں یا آپ چاہ رہے کہ بڑے بڑے مشینوں میں ہم نویش کریں تو آپ کا اتپادن بڑھے، آپ کا منافع بڑھے، مگر اس رفتار سے نوکری نہیں۔ آج کی یوواؤں چاہتے ہیں سرکاری نوکری۔ ایک تو ہے سرکاری نوکری استھائی نوکری، تو لوگ تنخواہ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے ایک بار میں نوکری میں چلا گیا پھر ہم دیکھا جائے گا، نوکری تو پہلے ملنا چاہیے۔ نوکری ایک بار سرکاری نوکری مل جاتا ہے، لوگ سمجھتے کہ ہاں بھیا ہمیں اتنا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں نوکری سے کوئی نہیں ہٹائیں گے تو ہم اور کچھ کر سکتے ہیں روزگار کمانے، پیسہ کمانے کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے۔
دوسرا اہم سوال یہ بھی ہے کہ بے روزگاری اپنی جگہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ چپراسی کی نوکری کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ رجحان ملک میں تعلیم کے معیار پر سوال نہیں اٹھاتا؟
جس طرح سے آج ہمارے یوواؤں کو شکشا مل رہے ہیں، یہ ڈگری کا کوئی مطلب ہی نہیں ملتا۔ جو آپ نے ابھی ابھی جیسے بولا، کسی نے ایم اے کیا، کسی نے ایم ایس سی کیا، کسی نے ایم کام کیا، کسی نے پی ایچ ڈی کیا، جس کے پاس اور سامنے راستہ نہیں ہے کہ یہ سارے ڈگری ملنے کے بعد بھی کہیں نوکری نہیں مل رہا ہے تو ان کو کیا کریں گے؟ یہ سمسیا کا اصلی کارن یہ ہے کہ نوکری نہیں بڑھ رہا ہے۔
بہرحال بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگوں کی یہ دیرینہ شکایت بھی رہی ہے کہ جب ملک کی معیشت تیز رفتار سے بڑھ رہی تھی تب بھی اس کا فائدہ غریب لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اتر پردیش کی حکومت کے سامنے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے، اور وہ یہ کہ 23 لاکھ امیدواروں میں سے 350 کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں کئی بڑے شہروں کی طرح کراچی میں بھی والدین نے نجی اسکولوں کی فیسوں میں اضافے پر احتجاج کیا ہے۔ ان والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیسوں میں 15 سے 20% تک اضافہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ کراچی سے شمائلہ خان کی رپورٹ۔
کراچی کے نجی اسکولوں کی فیس میں اضافے پر کراچی پریس کلب کے باہر والدین نے گزشتہ روز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہے جو آج بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت فیسوں میں 15 سے 20% اضافہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف فوری کارروائی کرے اور اسے 5% تک لایا جائے۔ آج مظاہرے میں شامل ایک والدہ کرن افضل نے بی بی سی کو بتایا کہ 20% اضافے کے بعد ان کے بچے کی فیس 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔
لاسٹ ٹائم اٹ واز نیئرلی 23 اور اب وہ شوٹ اپ ہو کے 30,000 پلس ہو گیا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ اتنا جو ہے بھتا نہیں دے سکتے، دس از لٹرلی بھتا کہ مڈل کلاس کو ناٹ کم ٹو دیز یو نو دیز بلا 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 اسکولز، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن از فار آل، ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے ایجوکیشن میں سے، دس از اونلی ریکویسٹ۔ یا تو گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے لے، یا پھر گورنمنٹ جو ہے اپنے اسکولز کا معیار اتنا بہتر کر دے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں ڈال دیں۔
احتجاج کرنے والی ایک اور خاتون نے بتایا کہ اس سال سکولوں نے یوٹیلیٹی کے نام پر علیحدہ سے مختلف چارجز وصول کیے ہیں.
جنریٹر چارجز ہم سے لے رہے ہیں, اے سی چارجز ہم سے لے رہے ہیں, پلاٹ کے چارجز ہم سے لے رہے ہیں, سیکورٹی چارجز ہم سے لے رہے ہیں, گارڈ چارجز بھی ہم سے لے رہے ہیں. یہ سارے چارجز ہم تو آلریڈی گورنمنٹ کو پے ٹیکس ہیں, تو خدا رہا ہم پہ کچھ رحم کریں. سیلری والے لوگ ہیں, سارا سیلری اٹھا کے ان کو دیں گے تو باقی کیا کریں گے.
والدین کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک حکومت اس مسئلے کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیتی. احتجاج میں شریک والدین کا کہنا تھا کہ فیسوں میں 15 سے 20% اضافے کی وجہ سے ان کے لیے فیسیں بھرنا دشوار ہو گیا ہے. اسکولوں میں مختلف عطیات کے نام پر لی جانے والی رقم کا ذکر کرتے ہوئے والدین نے بتایا کہ ان اسکولوں میں چیریٹی کے نام پر الگ سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں.
فی واؤچرز میں فلڈ ریلیف کے نام پہ چیریٹی کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ لوگ آپ یقین کریں, اتنے بڑے بڑے بک کے پورے پورے بک پیکس جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس میں کاپیز ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس پرانی نیو کاپیز پڑی ہوئی ہیں, ہم وہ استعمال کر لیں. نہیں, یو آر باؤنڈ ٹو ٹیک اٹ. اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ فی میں پیسے کاٹ لیتے ہیں. 8,000 روپے آپ ایک سیلریڈ پرسن سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو ہر مہینے زیادہ دے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟
توفیق احمد نامی ایک والد بھی آج کے احتجاج میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بھاری بھرکم فیسوں کو معیار بنانے کے بجائے تعلیم کو معیاری بنایا جانا چاہیے.
بہت زیادہ انکریز کیا ہے انہوں نے. میرے بیٹے کی جو فیس تھی 22,000-21,000 تھی, اب جو میں نے چلان دیکھا ہے تو میری تو زمین سے پیر سے زمین ہی نکل گئی ہے. 35,000, اور ساتھ میں اتنا انہوں نے نا ٹائم لیمٹ بھی کم دیا ہوا ہے اس کی. کیسے افورڈ کریں یہ بتائیے. اتنی تھوڑی بہت ہو تو بندہ کرا لیتا ہے, اکٹھی 15,000-20,000 روپے کہاں سے کریں گے؟ اتنے اوپر سے بکرا عید آئی ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور بھی لینے ہیں, یہ لینا ہے وہ لینا ہے, اس طرف جائیں کہ اس طرف جائیں, کیا کریں؟
دوسری جانب صوبائی وزیر تعلیم نثار کھوڑو نے نجی اسکولوں میں فیس کے اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے کل نجی اسکولوں کی انتظامیہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. ایک اعلامیے میں انہوں نے کہا کہ اجلاس میں اسکولوں کی رجسٹریشن پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا اور 3 سے 4 ماہ کی ایڈوانس فیس کی وصولی اور ٹیکسوں میں اضافے پر اسکولوں کی فیس میں اضافے کا جواز قبول نہیں کیا جائے گا. بیان کے مطابق اضافی فیس کی وصولی پر بعض اسکولوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. واضح رہے کہ کراچی کی طرح ملک کے دیگر بڑے شہروں میں والدین کے احتجاج کے بعد کل وزیر اعظم نواز شریف نے بھی نجی اسکولوں کی فیسوں میں حالیہ اضافے کا نوٹس لیا اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے کہ بلا تاخیر پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی کو بحال کر کے اس کا چیئرمین مقرر کیا جائے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے جاری سرکاری مہم پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جہاں بعض جماعتیں اس مہم کے دائرہ کار کے محدود ہونے پر برہم ہیں, وہاں بعض ماہرین اس کارروائی کے غیر جانبدار ہونے پر سوال اٹھا رہے ہیں. اسلام آباد میں ہماری ساتھی ارم عباسی نے انہی شکوک و شبہات کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے.
پاکستان میں جاری بدعنوانی کے خلاف مہم کا شکار بننے والی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض ہے کہ اس مہم کا دائرہ کار صرف ان تک محدود کیوں. بدعنوانی پاکستان کا اہم مسئلہ ہے, تو پھر اس سلسلے میں شروع ہونے والی اس تازہ مہم پر شکوک و شبہات کیوں؟ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صحافی زاہد حسین نے کہا,
پاکستان میں پرابلم یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو جب ہوتی ہے تو اس کا ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بن جاتا ہے یا اس کے سیاسی معنی پہنا دیے جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی یہاں پہ امپارشل ایسی کوئی نہیں ہوئی ہے لوگوں کے خلاف کاروائی. تو لیکن یہ بات ہے کہ یعنی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک سیاست جو ہے وہ ایک کور بن جاتی ہے کرپشن کے لیے, لیکن دوسری طرف یہ جو ہے وہ کرپشن کے جب چارجز لگتے ہیں تو اس وقت لگتے ہیں جبکہ کسی کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دستور رہا ہے.
اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سیاسی امور کے ماہر توصیف احمد نے کہا,
وہ ادارے جنہوں نے گزشتہ 69 سال میں آدھی مدت حکومت کی ہے اور ان کے دور میں کرپشن کو انسٹیٹیوشن کی شکل ملی فوج کا جو دور تھا, تو اس کے احتساب بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسا کہ باقی اداروں کا ہو رہا ہے, اور عدلیہ کا بھی اسی طرح احتساب ہونا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی مقدس ادارہ نہیں ہے, جہاں پہ بھی عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے, مگر جب بھی فوج کی کسی جنرل کے احتساب کی بات ہوتی ہے تو حکومتیں ہل جاتی ہیں. تو یہ بات واقعی صحیح ہے, اس کا دائرہ بڑھنا چاہیے اور اس کا ایک خودکار طریقہ کار ہونا چاہیے.
تو کیا انتہا پسندی کے خلاف جنگ کی کامیابی بدعنوانی کے خلاف جنگ سے جڑی ہے؟ زاہد حسین.
لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کرپشن پہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں ابھی تک لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ کوئی امپارشل یہ ایکشن ہو رہا ہے. اس میں ایک ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے کی جاتی ہے کہ کیا صرف چند لوگوں کو ہی نشانہ بنا کے جو ہے پوری جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے. تو اصل میں اگر یہ کاروائی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ان اداروں کو جو خاص طور پہ اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو ایک لحاظ سے ایک اٹارنی ملنی چاہیے, گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے, تو جا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کاروائی ایک حد تک امپارشل ہے.
تو ریاست اس مہم کو کس طرح شفاف بنا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں توصیف احمد کہتے ہیں,
بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی باہر کے ادارے یہ کارروائی کرے, خود صوبے کے اندر ایک ایسا خود مختار نظام بننا چاہیے. نیب جیسا ادارہ 18ویں ترمیم کے بعد خود صوبے میں بننا چاہیے اور اس کو از خود یہ کارروائی کرنی چاہیے, اور ان جماعتوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگر وہ غیر شفافیت پر زیادہ انحصار کریں گی تو اس سے عوام مایوس ہوں گے. اس کا حل اصل میں وہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو خود کارروائی کرے, تو اس سے تو کوئی نتائج بہتر ہو سکتے, ورنہ یہ کشمکش چلتی رہے گی اور ظاہر اس میں الزامات لگیں گے کیونکہ سارا زور سندھ پہ ہے, پنجاب پہ نہیں ہے. تو اب یہ سوال ہے کہ کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہوئی؟
ماہرین کے بقول جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر ریاستی ادارہ خود احتسابی کی راہ پر چلے. ارم عباسی, بی بی سی اسلام آباد.
ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں قومی احتساب بیورو نے 2 روز کے دوران 9 سرکاری افسروں کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. گرفتار کیے گئے افراد میں جامعات کے وائس چانسلر بھی شامل ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
آج گرفتار ہونے والے افسران میں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سابق چیئرمین اعزاز الرحمان, ڈائریکٹر فائنانس ابرار حسین, سابق ڈائریکٹر فائنانس عمران وزیر کے علاوہ اکبر عوان اور عرفان قریشی شامل ہیں. قومی احتساب بیورو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان افراد نے متفرق اشیاء کی خریداری کے لیے غیر قانونی اور ضابطوں کے خلاف ٹھیکے دیے اور زیادہ قیمتوں پر خریداری کر کے قومی خزانے کو کوئی 3.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. نیب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق سیکرٹری لیبر اور ورکرز ویلفیئر بورڈ کے چیئرمین اعزاز الرحمان نے بدنیتی کی بنیاد پر تمام انتظامی اور مالی اختیارات پہلے سے گرفتار سابق سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ طارق آوان کے حوالے کر دیے تھے اور اس مقصد کے لیے ایک خفیہ اکاؤنٹ بھی کھولا گیا تھا. نیب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تمام گرفتار افراد کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کا 12 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر انتظام متعدد سکول اور دیگر ادارے ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ روز قومی احتساب بیورو نے مردان میں قائم عبدالولی خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر احسان علی, ہزارہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سخاوت شاہ, ڈاکٹر محمد عزیز خان چیئرمین نمس کالج آف میڈیسنز ایبٹ آباد اور پروفیسر ہمایوں ضیاء سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کو گرفتار کیا تھا. آج انہیں احتساب عدالت میں پیش کر کے ان کا 15 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے. ان گرفتار افراد پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اکثر طلباء اور طالبات کو ایک غیر رجسٹرڈ ادارے میں داخلے کے لیے راغب کیا جس سے 1 کروڑ روپے ہتھیائے گئے. پروفیسر احسان علی اور ڈاکٹر سخاوت شاہ پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ادارے کو میڈیکل کالج کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ان کے امتحانات دیے جس سے اس ادارے میں داخل طلباء اور طالبات کا مالی نقصان ہوا بلکہ ان کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوا. پروفیسر احسان علی کی گرفتاری کے خلاف آج مردان میں یونیورسٹی کے ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ عرصے سے ایک جانب وفاقی حکومت کے احتساب کے ادارے نیب اور دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے حال ہی میں قائم ہونے والے احتساب کمیشن کی کاروائیاں جاری ہیں جنہوں نے اب تک 100 افراد کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. ان میں تحریک انصاف کے سابق وزیر معدنیات ضیاء اللہ آفریدی بھی شامل ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے منتخب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے. اگرچہ فاٹا کے عوام کی بڑی تعداد اس بل کی حمایت کر رہی ہے, تاہم کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. واضح رہے کہ اس سے قبل 70 کے عشرے میں بھی ایسی ہی کوشش کی گئی تھی, مگر 1977 میں مارشل لا لگنے کے بعد یہ کوششیں برابر ثابت نہ ہو سکیں. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
قومی اسمبلی میں گزشتہ ہفتے جمع کرائی گئی اس بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے یا اسے الگ صوبے کا درجہ دیا جائے یا قبائلی علاقوں کے منتخب اراکین پر مشتمل ایک ایگزیکٹو کونسل تشکیل دی جائے تاکہ اس کے تحت منتخب نمائندے اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ یہاں یہ امر بھی اہم ہے کہ فاٹا کے ممبران قومی اسمبلی و سینٹ شاید دنیا کے پہلے ایسے منتخب نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ تو ہیں لیکن وہ اپنے علاقوں کے ضمن میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ قبائلی علاقوں میں تمام فیصلے یا قوانین کا اطلاق صدارتی احکامات کے تحت کیے جاتے ہیں جبکہ منتخب نمائندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں فاٹا ممبران کے پارلیمانی رہنما اور خیبر ایجنسی سے رکن قومی اسمبلی الحاج شاجی گل آفریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ قبائلی ممبران کی جانب سے قومی اسمبلی میں کوئی بل جمع کیا گیا ہے جس کا مقصد قبائلی عوام کو ان کی شناخت دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ قبائلی علاقوں کو علاقہ غیر کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب غیر لوگوں کی سرزمین، یعنی دوسرے الفاظ میں انہیں اس ملک کا شہری ہی نہیں سمجھا جا رہا۔
یہ بل لانے میں ہمیں یہ وہ ہوا کہ قانونی طور پر بھی ہمیں اس بل کے متعلق آئین اجازت دیتا تھا کہ آپ اس بل کو لے آئے، اور دوسرا یہ کہ اس بل کی مخالفت اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم لائن میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد ہی جب یہ بل آئے گا اسمبلی میں پاس ہوگا تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے اگر کوئی پروپوزل آ جاتا ہے تو پھر ہم ضرور پورے علاقے کے عوام کے ساتھ مشورہ کریں گے، ہر ایک ایم ایل اے اپنے کانسٹیچوئنسی میں جائے گا، پھر ہم بیٹھ کر اس کے اوپر آگے حکومت کو پروپوزل پر فیصلہ دیں گے کہ ہمارے عوام کا یہ فیصلہ۔
تاہم دوسری طرف قبائلی علاقوں کے بعض سیاسی شخصیات، قبائلی عمائدین اور سابق ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنائے جانے کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں پشاور میں گزشتہ دنوں قبائلی مشران اور نوجوانوں کا ایک جرگہ بھی منعقد ہوا جس میں فاٹا کو الگ صوبے کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس جرگے میں شامل متحدہ قبائل پارٹی کے نائب چیئرمین حبیب نور اورگزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر پختونخوا پہلی ہی کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا،
کے پی ہزارہ ڈویژن سے صبح ہزارہ کا مطالبہ زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہزارہ کے عوام کو الگ صبح کی مطالبے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ صاف بات ہے کہ وہاں کے عوام کے حقوق، انصاف اور دیگر جائز مطالبات پر غور نہیں کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے عوام نے آئین کے اندر رہ کر الگ صوبے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب کے پی میں اسی طرح ایک تحریک موجود ہے تو فاٹا کو کے پی میں ضم کرنے کے بعد غیر مناسب ہے۔
خیال رہے کہ افغان سرحد سے متصل واقع قبائلی علاقے پاکستان بننے کے بعد سے انتہائی پسماندہ رہے ہیں۔ قبائلی عوام کا موقف ہے کہ ان علاقوں کو ایک سازش کے تحت پسماندہ رکھا گیا تاکہ انہیں وقتاً فوقتاً اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ روس کے خلاف جنگ کے دوران یہ علاقے مجاہدین اور غیر ملکی جہادیوں کے مضبوط مراکز رہے ہیں۔ تاہم 9/11 کے واقعے کے بعد ان علاقوں میں ایک حقیقی جنگ شروع ہوئی اور وہاں اب بھی بدستور غیر یقین کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ہماری ویب سائٹ کے سائنس کے صفحے کی پہلی خبر ہے کہ ویڈیو گیمز کس طرح سے آپ کے دماغ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کی انڈسٹری دنیا بھر میں ہے اور اس وقت گیمز کھیلنے والوں کی تعداد 1.2 ارب ہے، اور ایک اندازے کے مطابق جلد ہی گیمز کی سالانہ فروخت $1 کھرب تک پہنچ جائے گی۔ ویڈیو گیمز کی لت اور تشدد کا سبب بننے کے الزامات اکثر اوقات سامنے آتے ہیں، لیکن 3 دہائیوں پر محیط تحقیق کے بعد بھی سائنسداں کسی متفقہ رائے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تجربہ گاہوں میں کی گئی تحقیقات میں بعض سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنے والے افراد کے غصے میں 4% تک اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن محققین کے دوسرے گروپ کی رائے کے مطابق خاندانی پس منظر، ذہنی صحت اور مرد ہونے جیسے عوامل غصے کی معیار کو جانچنے میں زیادہ قابل ذکر ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ سائنس ویڈیو گیمز اور حقیقی زندگی میں تشدد کے رویے کے درمیان رسمی تعلق نہیں تلاش کیا جا سکا ہے۔ اس کی تفصیل بی بی سی اردو .com پر موجود ہے، اور اس خبر کے ساتھ ہی سہروین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر اور پروڈیوسر نازیہ میمن۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہاؤلز اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور آخر میں اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلی نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں تمام فورسز کی مشترکہ کارروائیوں کے باعث اب حالات پرامن ہیں. پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے 5,000 افراد کے نام فوری طور پر خارج کرنے اور 59,000 افراد کے ناموں پر مشتمل ایک بلیک لسٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے تامل باغیوں کے ساتھ ہونے والی خانہ جنگی کے دوران جنگی جرائم پر سری لنکا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خصوصی عدالت قائم کر کے تحقیقات کی جائیں. ہنگری میں سربیا کی سرحد کے نزدیک پولیس اور پناہ گزینوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ کرویشیا نے پناہ گزینوں کو یورپ پہنچنے کے لیے گزرگاہ دینے کا اعلان کیا ہے. متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 4 بھارتی شہریوں کو دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبے میں ملک بدر کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.